তুষারে তুবা তু জানে জানা তুষারে তুবা তু জানে জানা হচ্ছে نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه. فراجع بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرجف فواده فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها فقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروء فقال لخديجة وأحبرها الحبر لقد خشيت على نفسي فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدومة وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة، وكان امرأ تنسر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب الإبرانية ويكتب من الإنجيل بالإبرانية، ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن عهيك. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأحبره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حبر ما رأى، فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى يا ليتني فيها جزعا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو مخرجي هم قال نعم لم يهت رجل قط بمثل ما جهت به إلا أودي وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا ثم لم ينشب ورقة أن تبفي وفطر الوحي اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلى عليه. اللہ تعالیٰ کی تعریف و ثنا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات 14 صفات اور ذات ببرکات پر ہدیہ درود و سلام آپ کے اصحاب اور آل کے حضور سلام عقیدت سامعین عزیز وقار آپ تلاوت کردہ رسول کریم علیہ تحیت و ثنا کی حدیث پر ساتواں لیکچر ملاحظہ فرمائیں گے. کہا گیا کہ وراجع بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سینہ پر پانچ آیات سورہ اقرا کی نازل ہوئیں. آپ یہ خزینہ رحمت لے کر واپس لوٹے. وراجع بها کے اندر اشارہ اسی ناموں سے وحی کی طرف ہے اور آیات بینات کی طرف ہے اور خزینہ رحمت و نور کی طرف ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت واپس لوٹے تو یا رجوف وادوہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک دل کانپ رہا تھا. امام کرمانی رحمت اللہ علیہ تعالی جو بخاری شریف کے معروف شاعر ہیں وہ رجفان کا معنی لکھتے ہیں کہ شدت الحرکہ کہ شدت کے ساتھ حرکت کرنا یہ ہے معنی یرجف کا. اور فواد کا معنی آپ نے نقل کیا دل یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دل پر تیز حرکت مستولی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک دل کانپ رہا تھا. قلب سے مراد کیا ہے یعنی فواد کا لفظ استعمال کیا کہ یہ دل کو کہتے ہیں تو اس پر علامہ کرمانی لکھتے ہیں کہ محدثین کرام نے پہلا مانا تو اس کا یہی نقل کیا کہ اس سے مراد وہ گوشت کا سنوبری ٹکڑا جو سینے کے اندر ہے، جس کو ہارٹ یا دل کہا جاتا ہے، اس سے مراد یہی ہے. البتہ ایک دوسرا قول نقل کیا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ باطن القلب، کہ اس سے مراد دل جو گوشت کا ٹکڑا ہے وہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد باطن القلب ہے، دل کا باطن، دل کا اندر. دل بذات خود کئی رازوں سے آشنا ہونے والا عضو ہے، لیکن پھر جس وقت باطن القلب سے معنی علامہ کرمانی نے کیا تو راز درون کی کہانی وسیع تر بھی ہو گئی اور لذیذ تر بھی ہو گئی. تیسرا معنی غشاء القلب سے علامہ کرمانی نے کیا، اس کا لغوی معنی ہوتا ہے ڈھانپ لینا. واللیل اذا یغشا، اور اگر یہ یغشا سے ہو اور غشا سے ہو تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ کیفیات ہیں جو دل کو ڈھانپ لینے والی ہیں، یا دل کے ظاہر پر اور دل کے باطن میں چھا جانے والی ہیں. اور چوتھا معنی قلب کا آپ نے یہ کیا کہ تقلب کی وجہ سے اس کو قلب کہا گیا، یعنی دل کو قرار نہیں ہے ایک حالت میں، وہ متحرک رہتا ہے. اور گویا دل کی حرکت ہی سے شؤون حیات کی حرکتیں عبارت ہیں. جیسے سینے کے اندر دل حرکت کرتا ہے، اس کے عزائم سے انسان جولنگہ حیات میں متحرک ہوتا ہے، مختلف افعال اور مختلف اعمال اس سے صادر ہوتے ہیں. کہا جا سکتا ہے کہ تبدیلی، گویا قلب لفظ دل کے لیے ہے، لیکن وہ جملہ تبدیلیاں جو قلب کی تقلیب اور تقلب سے عبارت ہیں، ان سب کی طرف یہ لفظ اشارہ کر دینے والا ہے. اب بخاری شریف کے حدیث میں وارد ہونے والے کلمات پر غور کیجئے. فراجع بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یرجف وادہ، یعنی جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غار حرا سے سورہ قرا کی ابتدائی پانچ آیات کا خزینہ نور اور گنجینہ رحمت لے کر واپس لوٹے تو آپ کی کیفیت یہ تھی کہ آپ کا مبارک دل کانپ رہا تھا. فدخل علی خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا، تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے پاس، ام المومنین رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پہلی اہلیہ، تدبر سنجیدگی متانت کا پیکر اور قلب حزین رکھنے والی ایک عظیم خاتون، رسول اللہ علیہ السلام کی نسبتوں سے آشنا اور مقام رسالت سے شناسا. اللہ عز و جل سبحانہ نے بہت سارے محامد اور صفات ان کو عطا فرمائی. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے, فقال, تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, زملونی زملونی, مجھے چادر اڑا دو, مجھے چادر اڑا دو. فزملو ہو, تو انہوں نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو چادر اڑا دی. ذی وقار سامعین, یہاں بخاری شریف کے ان الفاظ اور کلمات میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ رسول کریم علیہ تحیت و ثنا غار حرا سے واپس لوٹے, قرآن کا ناموس لے کر, وحی کا نور لے کر, رحمتوں کا خزانہ لے کر واپس لوٹے. خاص کیفیات رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دل پر حاوی ہوئیں. آپ خدیجۃ الکبریٰ کے پاس تشریف لائے, فرمایا, زملونی زملونی. آپ کے مبارک دل پر اور ضمیر پر میرا سوال کہ ایک عورت, ایک خاتون وفا شہار جس سے رسول اللہ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی, عورت تھی اور عورت کے لیے جو صیغے استعمال ہو سکتے ہیں, ایک عورت کے لیے انہیں واحد کا خیال رکھنا بلاغت کا تقاضا ہے. تو یہ زملونی کا لفظ تو اجتماع پر دلالت کرتا ہے, جمع پر دلالت کرتا ہے. اس کا تو قطعا یہ معنی نہیں ہے کہ کوئی ایک فرد تھا یا ایک خدیجۃ الکبریٰ تھیں جن کو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے چادر اڑا دو, مجھے چادر اڑا دو. تاریخ اسلام کے جتنے بھی ماہرین تاریخ کی گلی سے گزرے ہیں, یہ عجیب بات ہے کہ انہوں نے یہاں سلف تاریخ کو چھیڑا نہیں ہے کہ اس واحد اور جمع کے اندر کیا راز پنہا ہے. خصوصیت کے ساتھ بدر الدین عینی کو, علامہ کرمانی کو اور حافظ ابن حجر عسقلانی کو الحمدللہ میں نے دقت نظر سے پڑھا ہے, لیکن شاید وہ اس بحث کو غیر ضروری سمجھ کر آگے بڑھ گئے. لیکن میرے نزدیک اس جمع کے سیگے میں ایک راز ہے جسے ہم بے نقاب کر کے کچھ حقائق تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں. پھر مزیدار بات یہ ہے کہ صرف رسالت امام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی نے یہ نہیں فرمایا کہ زملونی زملونی, کہ مجھے چادر اڑا دو چادر اڑا دو. پھر آگے بخاری کے الفاظ ہیں, فزملو ہو, ان ساروں نے مل کر چادر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اڑائی. سب نے مل کر چادر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اڑائی. یہاں بھی جمع کا صیغہ ہے، فزملو ہو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کیفیت میں رہے. حتی ذہب عنہ الروع، یہاں تک کہ آپ کے وجود اثر سے وہ جو رو تھا، وہ کیفیت تھی، وہ ترجیف القلب یعنی دل کا کانپنا، یا بدن اثر کا کانپنا، یا سینہ اثر کی لرزش، یا آپ کہہ لیں گھبراہٹ، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تاری تھی. حتی ذہب عنہ الروع، تو آپ چادر ہی میں رہے جب تک کہ یہ کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور نہ ہو گئی. اس جماعت میں کون کون تھا، وہاں کون لوگ تھے؟ گھر تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا وہاں موجود تھیں، ان کے علاوہ بھی کچھ لوگ وہاں موجود تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چادر اڑائی. تاریخ کے نام اس بات کا قرض ہے کہ وہ سراغ لگائے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے علاوہ اس وقت کون لوگ موجود تھے. کہا جاتا ہے کہ حضرت زید اس وقت موجود تھے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اولاد جو حضرت خدیجہ الکبریٰ کی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پہلے خاوند سے تھی، کچھ بچیاں وہاں موجود تھیں جن کو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پال رہے تھے، اور اگر اس قول کو زحمت ذہنی کے ساتھ گوارا کر لیا جائے تو ممکن ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بطن سے جو بڑی اولادیں پیدا ہوئیں رسول اللہ علیہ السلام کی بی بی پاک کے علاوہ، وہ بچیاں بھی موجود تھیں. اگرچہ مجھے اس بات کا ادراک ہے کہ اہل تسنن کے نزدیک رسول اللہ علیہ السلام کی سرزادیاں خدیجہ الکبریٰ کے بطن سے تھیں، اور اہل تشیع پہلے خاوند کی اولاد قرار دیتے ہیں. جناب، جو بھی ہو، اس کا شانہ رحمت میں خدیجۃ الکبریٰ کے علاوہ کوئی تو موجود تھا، خواہ زید ہوں، خواہ خدیجۃ الکبریٰ کے خاندان کے کچھ لوگ ہوں، خواہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں ہوں، خواہ حضرت مالا علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنی معصومیت کی زندگی میں ہوں، ممکن ہے کہ جناب ابو طالب ہوں، ممکن ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے کچھ اور لوگ موجود ہوں. سنگ دلی سے اس لفظ سے گزرنا نہیں چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ تعالی وسلم غار حرا سے واپس لوٹے تھے تو ایک خدیجہ نے ان کا استقبال نہیں کیا تھا. علامہ سہیلی کی ایک عبارت میرے موضوع کی تشنگی کو مزید دور کرتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر تو ایسی ذات تھی کہ جس گلی سے گزرتے وہاں کے پتھر بھی آپ کی بلائے لینے کے لیے تڑپ جاتے. درخت اور درختوں کی شاخیں ان کو سلام کرتی, حجر و مدر ان پر درود پڑھتے. تو جس وقت رسول کریم علیہ تحیت و ثنا ایک خاصا وقت حرا میں گزارتے ہوں گے, پہاڑ اور سنسان پہاڑ اور تنہائیوں میں جس وقت محبتوں کے چراغ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روشن کرتے ہوں گے, تو جو وقت وہاں گزرتا ہوگا آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی تڑپ گھر والوں میں پیدا ہوتی ہوگی کہ کب حضور واپس آئیں گے. اور وہ درد رکھنے والے دل جو رسول اللہ علیہ السلام کے فراق میں تڑپتے ہوں گے ان کے لیے مداوا کا بندوبست ہوگا. تو علامہ سہیلی نے کہا کہ جب حضور غار حرا سے معمول کے مطابق آتے تو ایک خدیجہ استقبال نہیں کرتی تھیں, بلکہ خاندان کے لوگ جو ہیں وہ سارے کے سارے حضور کا استقبال کرتے اور اپنی محبتوں کا اظہار کرتے. یہ بات نبی کریم اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آئلی زندگی کے اندر آپ کے اقربا میں اور آپ کے خاندان والوں میں آپ کی محبوبیت پر دلالت کرنے والی ہے. اور زملونی زملونی کا ارشاد اس حقیقت کو پوری طرح کھول دینے والا ہے کہ کوئی ایک فرد نہیں تھا استقبال کرنے والا, خاندان کے لوگ آپ کو چاہنے والے, آپ کے غلام لیکن آپ پر جانے چھڑکنے کے لیے تیار رہنے والے, گویا سب کو رسول اللہ علیہ السلام نے آج معمول کے مطابق نہ نوازا بلکہ کہا کہ مجھے چادر اڑا دو. فضم ملو ہو تو آپ کی ظاہری حالت کو دیکھ کر ان سب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چادر اڑا دی. آپ اسی کیفیت میں رہے, خطا ذہب عنہ الرو, یہاں تک کہ آپ سے وہ جو گھبراہٹ کی کیفیت ہے وہ دور ہو گئی. یہاں میں یہ بھی عرض کروں کہ کچھ شارحین نے یہ بھی لکھا کہ خوف کی حدت جس وقت بڑھ جائے, گرمی یا آپ کہہ لیں کہ خوف کی شدت جس وقت بڑھ جائے, تو انسان کی عادت ہے کہ وہ اپنے سینے پر اپنے ہاتھوں کو بھینچتا ہے, اپنے اوپر کپڑے کسی کو ٹائٹ کرتا ہے, وہ چادر اوڑھنا چاہتا ہے. مثلا جس وقت آپ سردی کی شدت میں گھر سے نکلتے ہیں تو تھمیٹیکلی آپ ہاتھ اس طرح باندھ لیتے ہیں, تو ہاتھوں کا باندھ لینا بدن پر انگیٹھی تو نہیں جلاتا اور نہ ہی انگیٹھی سلگاتا ہے. دراصل سینہ جو سب سے نازک بدن کا حصہ ہے، فطری احساس ہے جو کہ ہاتھوں کا قلعہ بن کر انسان کے سینے کو محفوظ کرنے پر آمادہ ہوتا ہے، اور یا اس کے علاوہ کوئی اس قسم کی کیفیت ہو تو آپ کے پاس چادر ہو تو آپ چادر اوڑھنا چاہتے ہیں. ان نفسیاتی باتوں کے تسلیم کرنے کے باوجود میں عرض کروں گا کہ جو خرقہ اور چادر اور ابا اور قبا کا ادب اور تعریف جاننے والے لوگ ہیں وہ اس حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے کہ انسان شدت خوف کے مقابلے میں نفسیاتی سکون حاصل کرنے کے لیے یہ اہتمام کرتا ہے. یہاں شیخ عبدالعزیز مقدس دہلوی نے اگرچہ یہ جملہ لکھا کہ خرقہ و قبا کی اصل زملونی ہے، یعنی اہل تصوف کے ہاں صوفیاء کرام کے ہاں خرقہ پوشی جس وقت مشائخ اعظم پیران اعظم کسی کو نوازتے ہیں، اپنی گدڑی دے دی، اپنی چادر دے دی اور اپنی ابا و قبا اس کو دے دی، تو کہتے ہیں خرقہ کی اصل جو ہے وہ یہی حدیث ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ زملونی زملونی فزملو ہو. لیکن میں شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ تعالی کی اس بات کو تھوڑا آگے بڑھانا چاہوں گا کہ چادر اوڑھنا شدت خوف کو دور کرنے کے لیے نہیں ہوتا. صوفیاء کے نزدیک میرے خیال میں رازوں کو چھپانا، رازوں کو محفوظ کرنا، خصوصاً وہ کیفیات جو اللہ تعالی کی طرف سے نازل ہو رہی ہوتی ہیں ان کو سنبھالنا اور ان میں یکسوئی کو قائم رکھنا، یہ وہ بہت ساری حکمتیں اور پہلو ہیں جو کہ چادر کے خیمے بنانے کے ساتھ مضمر کیے جا سکتے ہیں. حضور رحمت عالم علیہ السلام پر بخاری اور مسلم کے مطابق جس وقت وحی کی کیفیت طاری ہوتی تھی تو حضور علیہ السلام پر چادر دے دی جاتی تھی، تو ممکن ہے جس کو آپ گھبراہٹ کہتے ہیں وہ تو پہلی مرتبہ کوئی چیز پیش آئے تو گھبراہٹ ہوتی ہے. 6666 آیات حضرت جبرائیل لے کر رسول اللہ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے، 24,000 مرتبہ آپ کی آمد ہوئی رسول اللہ علیہ السلام کے پاس. تو میرے عزیز محترم، وہاں پھر گھبراہٹ کی کیا کیفیت تھی، لیکن مدنی دور میں بھی جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ پر چادر ڈال دی جاتی تھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ صرف شدت خوف کو دور کرنے کے لیے نہیں، یہ الطاف کریمانہ کو محفوظ کرنے، ان سے متلذذ ہونے، ان میں غور و فکر کرنے اور یکسوئی کو قائم رکھنے، ایسی بے شمار حکمتوں کے لیے خرقہ یا چادر استعمال کی جاتی ہے. اب میں آگے بڑھوں گا اس لفظ کی طرف خطہ ذہب عنہ الروع، یہاں تک کہ آپ سے وہ گھبراہٹ کی کیفیت دور ہو گئی۔ گرامی قدر سامعین،
ایک اور نقطہ کے لیے بھی میں جو رکنا چاہوں گا کہ بڑے مظلوم لوگ ہیں وہ، بلکہ فکری اعتبار سے یتیم لوگ ہیں جنہوں نے اس حدیث شریف کی تشریح کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ جب رحمت عالم صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کے پاس وحی آئی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم متردد تھے، آپ کو تردد ہوا، اور اس تردد کی وجہ سے آپ ایک گہری فکر میں مبتلا ہو گئے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، اور یہ آنے والا کون تھا، یہ کلام کیسا کلام تھا، اور ظلم سامانیوں میں بعض لاہور کے مفکرین نے تو جس وقت حدیث کے قلعوں پر سنگ باری کرنے کی کوشش کی تو وہ کہنے لگے کہ جی ایسی ایسی حدیث موجود ہیں جن سے یہ سمجھ آتی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبوت کے معاملے میں متردد تھے، جیسا کہ جو زیر نظر حدیث ہے جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام آئے، کہا مجھے چادر اڑا دو، چادر اڑا دی گئی، پھر ایک خاص گھبراہٹ جو تاری تھی وہ دور ہوئی، اور آگے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا لقد خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی ذات کے معاملے ہی میں اندیشہ ہو چلا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ رسول اللہ علیہ السلام متردد تھے۔ اگر تردد ثابت ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نبی کو اخذ وحی میں یقین اور اعتماد حاصل نہیں ہوتا، اور اگر یقین اور اعتماد کی نفی ہو جائے تو مولانا نبوت کی جو انسٹیٹیوشن ہے یا اس کا جو تصور ہے، یہ تو میرے خیال میں اس پر بڑا ظالمانہ قسم کا حملہ ہے، اور ایک ایسا فکری مغالطہ ہے جس فکری مغالطے کی وجہ سے انسان کی پوری زندگی متزلزل ہو جاتی ہے سچائیوں تک اور حق تک اور عیسائی کے معاملے میں۔ یہ ہے وہ ضرورت جس ضرورت کی بنا پر میں اس لفظ کی تھوڑی تشریح کرنا چاہوں گا کہ یہ رو کیا چیز ہے جس کی طرف امام بخاری رحمت اللہ علیہ تعالی نے اشارہ کیا اور فرمایا کہ خطا ذہب عنہ الروع، یہاں تک کہ ان سے وہ جو گھبراہٹ ہے وہ دور ہو گئی۔ اس مقصد کی خاطر میں قرآن مجید کے بعض حصوں سے مدد حاصل کرنا چاہوں گا، اور آپ کی توجہ بھی قرآن حکیم کتاب رحمت کی بعض آیات کی طرف موصول کرانا چاہوں۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولقد جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنیز، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتوں کے آنے کا ذکر سورہ ہود میں کیا گیا، آیہ کریمہ نمبر 69، کہ جس وقت ہمارے ملائکہ، ہمارے فرشتے، ہمارے پیغام پہنچانے والے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر آئے اور سلام کیا انہوں نے ابراہیم خلیل اللہ کو، قال سلام، تو آپ نے بھی سلام کا جواب دیا، فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے توجہ نہ کی کہ یہ آنے والے کون ہیں، چونکہ یہ لباس بشری میں آئے تھے، انسانی لباس میں آئے تھے، کہا اسلام، ہم نے اسلام کا جواب دیا اور آپ فوراً اٹھے اور اندر گھر تشریف لے گئے اور ایک بنا ہوا بچھڑا ان کی تواضع اور خدمت کے لیے وہ لے آئے تاکہ مہمان نوازی کی جائے. اللہ سبحانہ نے ابراہیم خلیل اللہ کو مہمان نواز اور نرم دل اور لوگوں کے لیے روحانی آماجگاہ بنایا تھا. تو اس کو سورہ زاریات کے اندر قرآن حکیم نے یوں نقل کیا، فراغ الى اہلہ فجاء بعجل سمین. تو سورہ زاریات کے اندر الفاظ تھوڑے متفاوت ہیں، لیکن اس میں آپ کی اہلیہ محترمہ کا بھی ذکر ہے کہ آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور اندر سے ایک موٹا سا فربا سا بچھڑا آپ بھون کر کے تیار کر کے اپنے مہمانوں کے لیے لے آئے. فلما رآہ ایدیہم لا تصل الیہ ناکرہم، قرآن حکیم کہتا ہے کہ جس وقت دیکھا کہ وہ مہمان تو وہ کھا نہیں رہے، وہ تو ہاتھ ہی نہیں لگا رہے، ظاہر فرشتے تو کوئی روٹی کھانا کھانے والی مخلوق نہیں ہے، تو نہ کہہ رہوں، تو یہ جو اجنبیت سی دیکھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے، وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفًا، تو یہ آپ نے اپنے دل میں ایک اندیشہ سا محسوس کیا. اصل میں یہ الفاظ ہیں کہ جن کی طرف میں توجہ چاہوں گا کہ ابراہیم خلیل اللہ تو کب سے ڈیکلیئرڈ رسول تھے، فرشتوں کا آنا جانا تھا، اب بھی فرشتے آئے تھے اور جب کھانا انہوں نے نہ کھایا تو قرآن مجید نے کہا وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفًا، تو انہوں نے اپنے دل میں ایک اندیشہ سا محسوس کیا. تو یہ جو اندیشہ ابراہیم علیہ السلام نے محسوس کیا یہ کوئی تردد تھوڑا ہی تھا اپنی نبوت کے معاملے میں یا اپنی رسالت کے معاملے میں، یا یہ جو طبیعت پر تھوڑی سی یہ خوف کی سی کیفیت طاری ہوئی، تو یہ کوئی نبوت یا رسالت کے متضاد تھوڑی تھی کہ یہ ہو نہیں سکتا. آگے سنیے، قالوا لا تخف الا ارسلنا الى قوم لوط، تو فرشتوں نے آگے سے کہا کہ آپ خوف نہ کھائیے، آپ ڈریے گا نہ، ہم بھیجے گئے ہیں لوط کی قوم کی طرف، یعنی ہیں تو ہم عذاب ہی دینے آئے ہیں، بشارت آپ کے لیے اولاد کی، اور عذاب کا ٹاسک جو ہے وہ قوم لوط کے لیے، یہ دو کام ہے ہمارے، پہلے آپ کے پاس آئے بشارت دینے کے لیے. ویسے بھی ابراہیم علیہ السلام جو ہیں پرانے دور میں حضور سے پہلے ایک ایک وقت میں 4000 نبی بھی اور رسول بھی گزرے ہیں، اور ابراہیم خلیل اللہ کی سرپرستی ہی میں تمام دعوات کا کام جاری تھا. تو ظاہر ہے پہلے فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام سے اجازت بھی دینی تھی، بشارت بھی دینی تھی، اور پھر انہیں کہنا تھا کہ ہم قوم لوط کے پاس جو ہے وہ جا رہے ہیں. ہے اس کو تھوڑا چھوڑیے ادھر ہی. اب میں بالکل وہی لفظ راو کا قرآن حکیم سے آپ کے سامنے لانے لگا ہوں. فلما ذهب عن ابراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. تو یہاں وہی لفظ جو راو کا میں نے حدیث شریف میں پڑھا, رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور اسوہ کے حوالے سے قرآن حکیم نے رو کا لفظ ابراہیم خلیل اللہ کے لیے استعمال کیا. فلما ذهب عن ابراہیم الرو وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. کسی کو حضرت لوط علیہ السلام کے حوالے سے اس منظر کو پلٹا کر آپ کے سامنے لانے لگا ہوں کہ لوط علیہ السلام کی کیفیت, وہ بھی نبی تھے اور رسول تھے, یہاں راؤ کی کیفیت ابراہیم خلیل اللہ کی, اور اب حضرت لوط علیہ السلام کی کیفیت. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. اب لوط علیہ السلام کو جس وقت انہیں فرشتوں نے جا کے کہا کہ آپ کی قوم کی سختی آ گئی ہے, اب ہم اسے پکڑنے والے ہیں, تو جب فرشتے ہمارے لوط کے پاس آئے تو سی ابہم حضرت لوط علیہ السلام ڈر سے گئے. وضاق بهم ذرعا اور ایسے جیسے زمین ان پر تنگ ہو گئی ہو. وقال هذا يوم عصيب اور وہ یہ دن تو بہت سخت دن ہے, یہ دن تو بہت گران دن ہے, بھاری دن ہے, جس دن میں عذاب اللہ عزوجل سبحانہ کا نازل ہو رہا ہے. اب میں اسی طرح اسی راو پر ہی میں تیسرا منظر قرآن حکیم فرقان مجید سے آپ کے سامنے بیان کروں گا, لیکن اس میں تھوڑی گفتگو کی حکمت میں آلِ جناب بدلنا چاہوں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت آپ کو کہا گیا کہ آپ فرعون نے مقابلے کا جو میلہ رچایا ہے آپ اس کے مقابلے میں نکلیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی شان نبوت کے ساتھ تشریف لے گئے. قرآن مجید اس منظر کو سورہ طٰہٰ میں بیان کرتا ہے.
قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى.
وہ جو جادوگر مقابلے میں آئے تھے انہوں نے کہا کہ اچھا موسیٰ آپ پہل کریں گے یا ہم پہل کریں.
قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى.
یہ میرا مقصود تھا قرآن حکیم سے یہ منظر بیان کرنے کا کہ جس وقت ان جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں ڈالیں اور اپنی رسیاں, یہ میں نہیں کہہ رہا قرآن حکیم کہہ رہا ہے کہ خبالهم وعصيهم جس وقت انہوں نے اپنی رسیاں اور اپنے سٹکس اور اپنے لاٹھیاں وغیرہ ڈالیں,
یخیل الیہ من سحرہم
اپنے جادو سے نظر بندی کی, تو خیال کرنے لگے موسیٰ علیہ السلام اللہ تسعا کہ جیسے وہ دوڑ رہی ہیں سانپ بن کر,
فأوجس في نفسه خيفة موسى.
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جی میں تھوڑا سا محسوس کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو گیا ہے.
فأوجس في نفسه خيفة موسى،
قرآن مجید کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے تھوڑا سا خوف اپنے دل میں محسوس کیا. اس بارے میں بتاؤں گا کہ یہ خوف کیا تھا جو موسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا. مجھے میں مذاق تو نہیں اڑاتا، لیکن اس قسم کی روایات پڑھ کر ذہنی تناؤ کا میں شکار ہوا کہ کہا گیا کہ جناب جب حکم ہوا موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ اپنی لاٹھی کو ڈالیں، اور جس میں آپ نے عصا ڈالا تو وہ اژدہا بن گیا، تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو کب پکڑو اس کو، جب وہ نگل گیا ان کی رسیوں اور ان کے جادو کے کرشموں کو. تو کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے اور انہوں نے کپڑے سے اس کو پکڑنے کی کوشش فرمائی. اب ظاہر ہے کہ سانپ کو کپڑے سے پکڑیں یا کپڑے کے بغیر پکڑیں، وہ کاٹتا تو ہے. تو یہ تو اپنے ذہن کی تسلی تھی موسیٰ علیہ السلام کی کہ آپ نے کپڑے کو ہاتھ پر چڑھایا اور پھر اس کو پکڑنا چاہا. میں نے کہا کہ میں روایات پر تناؤ کا شکار ہوں، اس لیے کہ میری تحقیق میں قرآن مجید کے اس محل کا تعلق ایک دوسرے مفہوم کے ساتھ ہے جس کی طرف توجہ ہمیں کرنی چاہیے. پھر جب رب ذوالجلال نے کہا کہ یہ کچھ بھی نہیں کہتا، آپ اس کو پکڑیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اژدہا کے منہ میں دے دیا. اب اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ جو راہ کی کیفیت تھی وہ ختم فرما دی. میرا جو مقصود ہے وہ تو راہ ہے کہ ایک پیغمبر پر راہ طاری ہوا، وہ خوف کی سی کیفیت طاری ہوئی اور اللہ سبحانہ نے اس کو دور کر دیا. لیکن شیخ ابن عربی رحمت اللہ علیہ تعالی بڑے مفسر ان آیات پر گزرے، لیکن اس کی حکمت فہم اور اس کا فہم حکمت وہ منفرد ہے، وہ نرالا ہے. انہوں نے یہاں لکھا کہ یہ جس خوف کا ذکر قرآن حکیم نے موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کیا وہ یہ نہیں تھا کہ یہ اژدہا جو ہے یہ مجھے نگل جائے گا یا میرے ہاتھ پر کاٹ لے گا، یہ کوئی خوف نہیں تھا. یہ جو ہے فأوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، یہ جو کیفیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تھی یہ جناب اژدہا سے ڈر کے نہیں تھی. دراصل میں عربی نے لکھا کہ یہ خوف اس بات کا تھا، اندیشہ اس بات کا تھا کہ انہوں نے بھی اپنے کرتب بتائے ہیں اور کرتب بتا کر کے انہوں نے اپنی لاٹھیوں کو سانپ بنا دیا ہے. آج اگر یہ جیت گئے تو میری تحریک کا کیا بنے گا، میں تو سچائیوں کا چراغاں کر رہا ہوں، میں تو صداقت کی آواز کو قوت دینے کے لیے نکلا ہوں، میں تو قرب الہیہ کی دعوت دے رہا ہوں، اور جب میری دعوت یہ ہے اور آج ان کے یہ کرتب اگر اپنے مقصد تک پہنچ جاتے ہیں تو اس سے جو تحریک دعوت کو نقصان پہنچے گا. دراصل وہ اندیشہ تھا جس کو کہا گیا فأوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں یہ کیفیت محسوس کی خوف کی. اس پر ابن عربی نے کہا کہ اگلی آیت دلالت کرتی ہے جو مفہوم اور یا جو حکمت فہم میں نے اڈاپٹ کی اس پر اگلی آیت دلالت کرتی ہے. وہ آیت یہ ہے قلنا لا تخف، ہم نے کہا کہ موسیٰ ڈرنا، لا تخف خوف نہ کھائیے، انک انت الاعلی کامیاب اور غالب آپ ہی ہوں گے.
اب یہ جو لفظ ہیں یہ بتاتے ہیں کہ کوئی اژدہا سے موسیٰ نہیں ڈر رہے تھے، ان کے دماغ میں اندیشہ یہ تھا کہ میری تحریک جو ہے اس کا بنے گا کیا، کیا غلبہ مجھے حاصل ہوگا یا غلبہ مجھے حاصل نہ ہوگا. اس پر کہا قلنا لا تخف انک انت الاعلی، رب ذوالجلال نے کہا کہ آپ ہی غالب ہوں گے اور آپ کو کوئی پچھاڑنے والا نہیں ہے، گرانے والا نہیں ہے، آپ کی دعوت ہی فرعونیوں پر غالب آئے گی اور رسوائیاں ان کا مقدر ہے اور عزت وقار توقیر آپ کی تحریک کا مقدر ہے. عالی جناب، یہ جو مناظر میں نے قرآن حکیم کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، ان میں لوط علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگیوں کی ایک تصویر بتائی اور ان پر جو روح کی کیفیت مختلف اماکن پر پیدا ہوئی، جناب قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا. میرے نزدیک یہ کوئی تردد والی باتیں نہیں تھیں کہ کسی نبی کو اپنی نبوت میں تردد، خام خواہ کھینچ کر کے مفہوم کو گسیٹ کر کے اپنے جو فاسدانہ خیالات ہیں ان کو قوت دینے کے لیے کوئی بندہ یہ کہے کہ حدیثوں پر اعتماد کس طرح کیا جائے، ان میں تو یہ باتیں بیان کی جاتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام متردد ہو گئے اپنی نبوت کے بارے میں اور رسالت کے بارے میں، آیا مجھے جو پیغام جبرائیل کی طرف سے آیا ہے یہ سچا بھی ہے یا نہیں ہے، آیا مجھے یہ تسلیم بھی کرنا چاہیے یا نہیں. تو حضور نے فرمایا مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اماکن اور جو مقامات قرآن حکیم فرقان مجید کے حوالے سے میں آپ کے سامنے لایا وہ کفایت کرتے ہیں اس باب میں کہ رسول کریم علیہ السلام کا جو رہو تھا یا جو کیفیت تھی، وہ غار حرا میں جو ایک کیفیت اور ماحول کہ سنسان جنگل، ویران غار، رات کا وقت، اندھیروں کی حکمرانی، ظلمت ہی ظلمت، یہ میں منظر کشی اپنے الفاظ سے نہیں کر رہا جناب. انا انزلنا فی لیلۃ القدر بتاتی ہے کہ قرآن اگر اترا رات ہی کو ہے تو ذرا پھر اس منظر کو خود اپنی نگاہوں کے سامنے لے آئیے گا کہ ایک پہاڑ ہے، پہاڑ بھی بستی سے بہت دور ہے اور جو بستی ہے وہ بھی چھوٹی سی بستی ہے، کوئی آج کے شہروں کی طرح نہیں ہے، نہ چراغ ہے نہ کوئی دیا ہے، اور پھر رات بھی تاریک ہے، دبیز ہے، گٹاٹوپ اندھیرے ہر طرف چھائے ہوئے ہیں، کوئی خادم اپنے ساتھ نہیں ہے اور ایک غار میں اللہ کے سامنے سر رکھے ہوئے ہیں. اور پھر جبرائیل امین آتے ہیں، آنے کے بعد پانچ آیات دی جاتی ہیں اور ان کا مقام بتایا جاتا ہے کہ اب آپ نے اللہ کی مخلوق کی ہدایت کے لیے نکلنا ہے. تو جناب پورا منظر سامنے آ جاتا ہے کہ مجھے یہ بھی کرنا ہے، مجھے یہ بھی کرنا ہے. یہ گمراہ لوگ، یہ فاسد لوگ، یہ بگڑے ہوئے لوگ، یہ عقائد سے ہٹے ہوئے لوگ، یہ صدق سے ہٹے ہوئے لوگ، یہ سچائیوں کے باغی لوگ جو ہیں، مجھے ان سب کو ہدایت کی طرف بلانا ہے. اس راہ میں کیا کیا تکلیفیں آنی ہیں اور کیا کیا مصائب مجھے پیش آنے ہیں. جناب یہ وہ ساری باتیں تھیں جو ایک نبی کے دل میں آ کر کے کانٹا بن کر چبھنے لگ گئیں. اب مجھے اگلا حکم کیا ہوگا اور مجھے کس طرح اپنے کام کو سٹارٹ کرنا ہے. یہ تھا وہ راہ جس کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا، خطہ ذعب عنہ الروع فقال لخدیجہ واحبرها الحبر لقد خشیت علی نفسی. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ساری کیفیت اور قرآن مجید کے نزول کا ماجرا حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو بتایا اور ساتھ ہی ایک جملہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان نور سے نکلا، لقد خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی ذات پر ایک ڈر سا ہو چلا تھا. میں تو لقد خشیت علی نفسی، میں تو اپنے معاملے میں متفکر سا ہو گیا تھا، میں تو ایک اندیشے میں مبتلا ہو گیا تھا اپنے بارے میں. عالی جناب، اس جملے پر شبلی جیسے شخص نے تقدم تاخر کو حدیث کے نہ سمجھتے ہوئے ایک جملہ اپنی تصنیف عجیب میں لکھ دیا. میں نے تصنیف لطیف جان بوجھ کر نہیں کہا، تصنیف عجیب کہا ہے، کہ جیسے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تردد سا ہو چلا تھا کہ میں مولانا، یہ بڑا بیانک اور خوفناک انداز فکر ہے. دیکھیں، عقیدے کی جھولے ہل جاتی ہیں اگر آپ نبی کے بارے میں یہ کہیں کہ وہ کسی وقت وحی کے نزول کے بارے میں متردد تھے اور ان کو خبر نہیں تھی کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے نبوت کا ناموس عطا کیا ہے اور مجھے کیا کرنا ہے، کیسے چلنا ہے اور کدھر جانا ہے. مجھے کسی کی نیت پر شک نہیں، لیکن الفاظ کی بے احتیاطیوں کا شکوہ ضرور ہے. یہ تردد کا لفظ نبوت کے شان کے لائق نہیں ہے، جس طرح کے بعض لوگوں نے استعمال کیا. لقد خشیت علی نفسی، بڑی علمی بددیانتی ہوگی اگر میں اس موضوع کو تشنا چھوڑ کر آگے بڑھوں اور آپ کو یہ نہ بتاؤں کہ اکابر جنہوں نے بخاری شریف کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، انہوں نے اس جملے کو کیسے سمجھا ہے. مثلا حافظ ابن حجر عسقلانی ہے یا اس قسم کے لوگ جو ہیں، وہ اس جملے کو کیا ویٹ دیتے ہیں، وہ اس کو کس طرح سمجھتے ہیں. تو تھوڑی سی آپ کو دشواری ہوگی برداشت کی اور نیند قربان کرنے کی، اور تھوڑی دیر اپنے بدن میں آپ کو سستیوں کو خیر آباد کہنا ہوگا. تو لقد خشیت علی نفسی کا مفہوم حافظ ابن حجر عسقلانی کے حوالے سے میں بیان کرنے لگا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ اس جملے کے 12 معنی ہیں. حافظ نے جو 12 معانی نقل کیے ہیں، پہلا معنی ہے جنون،